سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ آپ کی خدمت میں انواع و اقسام کی دینی اور اسلامی کیسٹس اور سیریز پیش کرنے والا اپنی نوعیت کا واحد ادارہ۔ جی ہاں، اس بار پیش خدمت ہے فضائل قرآن۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آخری امت کے آخری وقت تک کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کمالات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم فرمائے، وہاں اپنی آخری کتاب کو بھی تمام علوم و معارف سے مزین فرما دیا تاکہ یہ رہتی دنیا تک رہنمائی کر سکے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، تمام آسمانی صحیفوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لانا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے برابر ہے، اور قرآن کا انکار تمام الہامی کتابوں کا انکار ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو یہ اور اس قسم کی بہت سی دوسری مفید ترین اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی کیسٹ اور سیریز ڈرامائی انداز میں پیش کر رہا ہے، اور یہ انداز محض سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی ضعیف اور غیر مستند باتوں سے احتراز کرتے ہوئے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی یہ سی ڈی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے فضائل۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔
بیگم، ہمارے مہمان آ گئے، میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں۔ ڈرائنگ روم اور مہمان خانہ بالکل ٹھیک ہے نا؟
فکر نہ کریں، ہر چیز لکھے سے رکھ چکی ہوں۔ آپ نے چونکہ پہلے ہی بتا دیا تھا بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، لہٰذا ان کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے ہر چیز کو ترتیب دیا ہے، وہ ضرور خوش ہوں گے۔
ہاں بالکل ٹھیک بیگم، پہلی بار تو ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، بچوں کو جیسا کہ میں نے سکھایا ہے ایک یا دو منٹ بعد ہی ڈرائنگ روم میں بھیج دینا۔
ٹھیک ہے۔
السلام علیکم، خوش آمدید میرے دوست، میرے بھائی ڈاکٹر عزیز احمد صاحب، تشریف لائیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے ہمیں سختی سے روک دیا تھا ورنہ ہم آپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچتے۔
وعلیکم السلام، شکریہ محمد اسلم صاحب۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے چند افراد انتظار کی سولی پر لٹکے رہے۔
کیا فرمایا آپ نے، انتظار کی سولی؟ ارے آپ رک کیوں گئے، آئیے نا۔
شکریہ، آپ نے سنا ہوگا انتظار کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس لیے میں نے انتظار کی سولی کہا۔ بھائی واہ، بہت خوب، ڈرائنگ روم کی ترتیب، آرائش اور نفاست تو قابل دید ہے۔
شکریہ میرے دوست، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے۔
لیکن ناشتہ تو ہمیں جہاز میں مل گیا تھا، آپ بیٹھیں، مجھے قطن کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں تو بس آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کا شہر دیکھنے کے لیے آیا ہوں، دو دن ٹھہر کر لوٹ جاؤں گا۔
السلام علیکم چاچا جان۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آپ کے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہیں اور ہونہار بھی لگتے ہیں۔
جی ہاں، ان میں سے ہر ایک اپنی کلاس میں پوزیشن لیتا ہے۔ اگر آپ کو ناشتہ نہیں کرنا تو پھر چلیے مہمان خانے میں چلتے ہیں، وہاں آپ آرام کر سکیں گے۔
ماشاءاللہ، آپ کا مہمان خانہ تو بہت خوبصورت ہے، جدید ترین چیزوں سے آراستہ ہے۔
آپ آرام کر لیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے گا۔
اب وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، ذرا جائے نماز دے دیجئے، اور یہاں قرآن کریم نظر نہیں آ رہا، مہربانی فرما کر قرآن کریم بھی دے دیجئے۔ دراصل میں روزانہ صبح و شام تلاوت کرنے کا عادی ہوں، اور سفر کی وجہ سے صبح کی تلاوت ابھی تک نہیں کر سکا۔
جی میں ابھی بھیجتا ہوں، آئیے بھائی، انکل کو آرام کرنے دیں۔ دیکھا بیگم، وہی بات ہوئی نا، ہم جہاں نماز اور قرآن رکھنا بھول گئے۔
میں نے سوچا تھا بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، نماز کیا پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کا تو خیر مجھے خیال تک نہیں گزرا۔
قرآن ہے کہاں،
मैं तलाश करती हूँ।
जरा जल्दी तलाश कर लें, वो क्या सोचेंगे।
मिल जाएगा, बहुत संभाल कर रखा हुआ है।
हाँ बेगम, कुरान मिला या नहीं?
जी मिल गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। अब्बू ने जहेज में दिया था, उस रोज के बाद आज ही निकालने की जरूरत पेश आई है। ये लें, दे दें डॉक्टर साहब को, बहुत कीमती नुस्खा है और शायद सऊदी अरब का छपा हुआ है। मेहमान देखकर जरूर खुश होंगे।
हाँ क्यों नहीं।
मोहम्मद असलम मेरे दोस्त, अब जबकि हम रात का खाना खा चुके हैं, नमाज से फारिग हो चुके हैं, क्यों ना हम कुछ बातें कर लें, ऐसी बातें जो हमेशा हमारे काम आए।
भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
तो फिर आप अपने बच्चों को भी बुलवा लें। भाभी साहिबा अगर दरमियानी दरवाजा थोड़ा सा खोल कर उस तरफ बैठ जाएं तो उनके लिए भी बेहतर होगा।
अच्छी बात है, मैं उनसे भी कह देता हूँ और बच्चों को भी बुला लेता हूँ।
पहली बात तो ये कि किसी को ऐसी बात बताना जिससे उसकी आखरत संवर जाए बहुत बड़ी नेकी का काम है, लिहाजा दूसरे को बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आप भी बुरा महसूस नहीं करेंगे।
भला हम क्यों बुरा महसूस करने लगे।
ये और भी अच्छी बात है। आप इस कुरान मजीद को देख रहे हैं, ये किस कदर खूबसूरत कपड़े में लिपटा हुआ है, शायद ये बेहतरीन मखमल है। कुरान मजीद का ये नुस्खा भी बहुत ज्यादा कीमती है, मैंने गलत तो नहीं कहा।
बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, दरअसल ये आपकी भाभी को उनके वालिद ने जहेज में दिया था।
लेकिन क्यों दिया था।
जहेज में आमतौर पर माँ बाप अपनी बेटियों को देते ही हैं।
मेरा सवाल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है, माँ बाप अपनी बच्चियों को जहेज के साथ कुरान क्यों देते हैं।
ताकि
मैं बताता हूँ, ताकि बच्चियां अपने खाविंद के घर जाकर कुरान को और कुरान की तिलावत को भूल ना जाएं, नई जिंदगी में खोकर कुरान के अहकामात को पसे पुश्त न डाल दें।
बिल्कुल यही बात है।
तो आज हम इस मौके से फायदा क्यों ना उठाएं, कुरान करीम के बारे में क्यों ना बातचीत कर लें।
मेरे ख्याल में इसकी बहुत जरूरत है।
अच्छी बात है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह हम भी आखिरी उम्मत हैं। अब क़यामत तक ना किसी को नबुव्वत मिलेगी, ना इस उम्मत के बाद कोई उम्मत पैदा होगी। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जो अपना कलाम उतारा वो भी आखिरी कलाम ठहरा, यानी कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, क़यामत तक के लिए है। कोई किताब अब आसमान से नाजिल नहीं होगी, ना आसमान से अब वही नाजिल होगी। मतलब ये कि हमें अब इसी कुरान पर अमल करना है। इसमें इंसानों के लिए हिदायत है, इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने के लिए खातिमुल अंबिया पर नाजिल किया गया। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह अपनी रिजा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है और उनको सीधी राह पर चलाता है।
लेकिन हम इसके जरिए अंधेरों से किस तरह निकल सकते हैं। क्या सिर्फ जहेज में देने से या इसको कीमती कपड़े में लपेट कर रख देने से। जी नहीं, इसकी तिलावत करके, इसमें गौर करने से और इसके अहकामात पर अमल करने से ही ये मकसद हासिल हो सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम में جس چیز کو حلال کیا ہمارے لیے وہ حلال ہے، جس چیز کو بھی حرام قرار دیا وہ حرام ہے، ہم پر لازم ہے اس کی تلاوت کریں۔ اس طرح تلاوت کریں جس طرح تلاوت کا حق ہے، اس کے معنی، اس کے اوامر اور نواہی میں غور و فکر کریں، یعنی جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا اور جن کاموں سے روکا ان میں غور کریں، کرنے والے کام کریں اور نہ کرنے والے کاموں سے رک جائیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، اس کے احکامات سیکھیں، پھر ان پر عمل پیرا ہوں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں حاصل ہو۔ یہ کائنات کی بہترین کتاب ہے، اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بہترین امت کے لیے نازل کی گئی، اس کو تمام لوگوں کے لیے اتارا گیا، اس کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے، کامل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے خاتم الانبیاء والمرسلین پر نازل کیا گیا، سینوں میں محفوظ کیا گیا، پہلے پہل چمڑوں پر، پتھروں پر اس کو لکھا گیا۔ اس وقت چھاپے خانے تو تھے نہیں، جتنا قرآن نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو سنا دیتے اور وہ اس کو لکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار نے اتارا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ امت کے لیے دستور اور خلقت کے لیے ہدایت ہو، اس لیے بھی نازل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر روشن دلیل ہو اور قیامت تک کے لیے فیصلہ کن حجت قائم ہو جائے۔
آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔
قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلمان اسے پڑھیں، اس کے پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے، اور قرآن اس لیے نازل ہوا کہ مسلمان اس کی آیات میں غور کرے، اس کے معنی کو سوچے سمجھے، اس کے اوامر کو بجا لائے، اس کے نواہی سے پرہیز کرے، اور جو کچھ اس میں وعدہ، وعید، ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند نصیحت پکڑیں۔
قرآن اس لیے بھی نازل کیا گیا کہ مسلمان اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، اس کی محکم آیات پر عمل کریں اور اس کے متشابہات پر ایمان لائیں، تاکہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے حجت بنے، ہمارا سفارشی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
القرآن حجت لك او علیک،
قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا.
مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا تو یہ ہمارے لیے حجت ہوگا، اور اگر حق ادا نہ کیا تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور نہ آخرت میں مصیبت میں پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى،
تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں مبتلا ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام روح رکھا کیونکہ حقیقی زندگی کا اس پر انحصار ہے. نیز نور بھی اس کا نام رکھا کیونکہ ہدایت اسی پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن بھیجا ہے. تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. قرآن کے کئی معنی ہیں جو اس کی رفعت اور عالی مرتبہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہ کامل بزرگی والی آسمانی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن رکھا جیسا کہ فرمایا،
بل هو قرآن مجید،
بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے.
اور پھر فرمایا،
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم،
یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے.
اور اس کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں احکام، قصص، مواعظ، امثال اور ان کے علاوہ کئی چیزیں جمع ہیں. اس کا دوسرا نام فرقان رکھا جیسا کہ فرمایا،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ڈرائے.
اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان، ہدایت اور گمراہی میں، اور حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. نیز اس کا ایک نام کتاب بھی ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت پر مبنی ایک ایسی جامع کتاب ہے جو دوسری کتابوں سے اسے ممتاز کرتی ہے.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے.
اور اس کا ایک نام ذکر ہے اس لیے کہ یہ نصیحت اور بلند مرتبے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. یعنی قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی اہم اوصاف بتائے ہیں. مثلا یہ نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے. نیز ان کے علاوہ اس کے کئی ایسے اوصاف ہیں جن سے اس کی عظمت اور پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین.
اے لوگو، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا
اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔
اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر مسلمانوں میں سے کئی نگران بنا دیے ہیں، اگرچہ قرآن خود نگرانی سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا،
ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنی کوششیں صرف کر دیں اور اس کی صورتوں، آیات، حروف اور کلمات کی گنتی کریں۔ ان مسلمان علماء کی کوششوں کا نتیجہ سامنے ہے، یعنی اعداد و شمار کی صورت میں ملاحظہ فرمائیں، قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، ان میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ اس کی آیات کی تعداد مکی قراء کے قول کے مطابق 6219 ہے، کوفیوں کے قول کے مطابق 6236، بصریوں کے نزدیک 6204 اور شامیوں کے نزدیک 6225 یا 6226 ہیں۔ اس اختلاف کا سبب بعض مقامات پر وقف کا اختلاف ہے۔ عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کے کل کلمات کی تعداد 77,439 ہے اور اس کے حروف کی تعداد 340,740 ہے۔ نیز اس کے 30 حصے یعنی پارے اور 60 احزاب یعنی نصف پارے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورت بندی کی حکمت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک سورت کے معجزے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہونے کی تحقیق ہو سکے، اور پھر اس کی ایک اور بھی حکمت ظاہر ہوئی، وہ حکمت تعلیم سے متعلق ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروع کر کے بتدریج اوپر کو چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر آسانی ہے کہ وہ اس کی کتاب کو حفظ کر سکیں۔ اب تلاوت قرآن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کی قراءت اکمل حالات میں کرنا مستحب ہے، یعنی باوضو، قبلہ رخ ہو اور فارغ اوقات میں تلاوت کرے، جیسے رات کو، نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔
نیز فرمایا،
صبح کے وقت قرآن پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
قرآن کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے اور سواری کی حالت میں سب طرح جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم،
جو لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
لہذا قرآن کی بکثرت قراءت کرتے رہنا مستحب ہے، خواہ رات کو ہو یا دن کو، صبح کو ہو یا شام کو۔ اور حدیث سے ثابت ہے،
لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔
دو طرح کے آدمیوں کے سوا کسی پر رش کرنا جائز نہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن عطا کیا اور وہ رات اور دن کی کئی ساعات نماز میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور رات دن اسے خرچ کرتا ہے۔
اس حدیث میں لفظ حسد رشک کے معنی میں ہے، اور اس طرح حدیث قدسی میں ہے،
من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کچھ مانگ نہ سکا میں اسے سوال کرنے والوں سے بہتر عطا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر ہے.
اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا جلد جلد پڑھنے سے افضل ہے, اس طرح حروف واضح ہوتے ہیں, دل پر خوب اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا,
اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
قرآن اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ,
قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو.
گویا اچھی آواز قرآن کے حسن کو دو بالا کر دیتی ہے, لیکن اگر قاری خوش الہانی میں لگا ہو اور سننے والا جھومنے لگے, یعنی قاری گنگنائے اور حروف کو لمبا کرے یا ایسے ہی دوسرے کام کرے جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کی طرف لے جا رہے ہوں, جبکہ قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو یہ بات اللہ کی کتاب سے پروردگار کی مراد سمجھنے میں رکاوٹ بنے گی اور کلام کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا, جبکہ اللہ کا کلام اس بات سے پاک ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تلاوت کے وقت جس الہان کو علماء نے مکروہ یعنی غیر پسندیدہ قرار دیا ہے وہ ایسے لہجے اور سر میں قرآن پڑھنا ہے جس سے ممدو یعنی مد والے حروف مقصور یعنی چھوٹے, اور چھوٹے حروف مد والے اور ساکن حروف متحرک, اور متحرک حروف ساکن ہو جائیں. لوگ مست کر دینے والے گانوں کے سروں سے موافقت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نظم قرآن میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور حرکات حروف بن جاتے ہیں, اور یہ چیز حرام ہے. اب رہا یہ سوال کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھا جائے, تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا مستحب ہے. ہر روز قرآن کریم سے ساتواں حصہ پڑھ لینا چاہیے. اس ہفتے وار قرآت کے علاوہ وقتاً فوقتاً فضیلت والے اوقات میں اور فضیلت والے مقامات پر, جیسے رمضان, حرمین شریفین اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں, وقت اور مقام کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآت کرنی چاہیے. اگر ہر 3 دن میں قرآن پڑھے تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے فرمایا تھا ہر 3 دن میں قرآن ختم کرو. اگر کسی کو قرآن بھولنے کا خطرہ ہو تو اسے ختم قرآن میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے. امام احمد کہتے ہیں جو شخص قرآن کو حفظ کرے پھر اس کو بھلا دے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قرآت کو غور سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے اور اس پر رحمت کا وعدہ فرمایا ہے.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ,
اور جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
مسند احمد میں ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ میں سے ایک بھی آیت غور سے سنے اس کے لیے بہت سی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور اگر خود پڑھے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے امین رسول پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ گواہی دینے والے, خوشخبری سنانے والے, ڈرانے والے, اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ بن جائیں. چنانچہ آپ فی الواقع ایسے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا, جس بات پر قرآن ابھارتا اسی بات میں آپ کوشاں رہتے, اس کے آداب سے ادب سیکھتے اور اس کے اخلاق کو اپناتے. آپ نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور معنی بھی. ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کے عوامر کو نافذ کرنا اور اس کے احکام کی موافقت کرنا تھا. قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق اس درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بیوی کا حق مہر ہی قرآن کریم کی کسی صورت کو حفظ کرا دینا طے کر لیتے تھے. رات کو وہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے.
ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارتے ہیں. وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں.
رات کے اندھیروں میں صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے کی ایسی آواز سنتا جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں. یہ اس لیے کہ وہ قرآن کے معنی میں غور کرتے اور اس کا اثر قبول کرتے تھے. صحابہ کرام نے ہر پہلو سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھا. وہ اسے حفظ کرتے، اس کو لکھتے، اس کی تلاوت کرتے، دوسروں کو سکھلاتے، قرآن ہی کو حاکم بناتے اور قرآن ہی کی طرف اپنے جھگڑے لے جاتے. قرآن کے آداب سے خود ادب سیکھتے اور اپنی اولاد کو سکھاتے. قرآن سے ہی لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور قرآن سے ہی انہوں نے ملک فتح کیے. قومیں ان کی اطاعت قبول کرتی چلی گئیں اور قرآن کو دستور مانتی چلی گئیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین میں اقتدار بخشا اور انہوں نے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا. ان میں سبقت لے جانے والے خلفائے راشدین تھے اور فضیلت والے تین زمانوں کے آئمہ محدثین تھے. پھر عمل کرنے والے عالم، عدل کرنے والے امام اور حکمران آج تک انہی کی راہ پر چلتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اگر کوئی انہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ایسا گروہ قیامت تک موجود رہے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس گروہ میں سے بنائے، نیز ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اور اپنے ہاں سے رحمت عنایت فرمائے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے. قرآن کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، جو اسے پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا.